بادل شک ہو پیڑ بولے جان بس سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جان بس سجدہ کرے بارک اللہ مرتبہ عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرتبہ عالم یہی سرکار ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین معجزات انبیاء سلسلہ میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے میں حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ اللہ رب العزت کے ایک نبی تھے، ان کا ذکر کریں گے اور ان کے ایک معجزے کو بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مقام نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہے اور آپ ذو الکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے، یہ آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ بڑی ایک دلچسپ وجہ ہے، آئیے سنیے۔ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس وجہ سے حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن العجوز کہتے ہیں، عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں، اور آپ کو ذو الکفل بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے آپ کو ذو الکفل کہا جاتا ہے۔ پھر یہ خود بھی خداوند قدوس کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے، تو اس وجہ سے حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذو الکفل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے جو معجزہ ظاہر ہوا اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا یعنی بیماری پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت ناپسند ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے کہہ دیا، مو تو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے۔ ان کی تعداد 70,000 تھی، یعنی یہ 70,000 افراد صرف فرشتے کی ایک چنگاڑ، فرشتے کی ایک آواز پر مر گئے۔ ان مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا انتظام بھی نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی رہیں، اور انتہائی بدبو سے پورا جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جنگل میں لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا، اب دیدہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے اور موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت ہے، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم ہے جو تیری حمد کیا کرتی تھی، جو تیری توحید کا اعلان کیا کرتی تھی، جو تیری بڑھائی کا خطبہ پڑا کرتی تھی۔ اب بڑے دل سوز انداز کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ ہڈیو، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈی جمع ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، اے ہڈیو، تم کو اللہ تعالی کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار وحی ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ جملے نکلے تو 70,000 لاشیں اچانک ناگہاں یہ پڑتے ہوئی کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں دوبارہ آ گئے اور آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن لوگوں پر اس موت کا نشان پھر بھی باقی رہا، ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آیا کرتی۔ یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس انداز سے بیان فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ ان لوگوں نے اس وجہ سے کہ یہ بیماری ہے، طاعون کی بیماری، اور طاعون کی بیماری میں انسان مر جاتا ہے، تو ہم اس بیماری سے بچ جائیں، ہم اس موت سے بچ جائیں، اور وہ بھاگ کر جنگل کی طرف اس وجہ سے گئے تاکہ موت ہمیں آ کر اچک نہ لے، ہمیں پکڑ نہ لے، ہمیں موت نہ آئے۔ تو یہ موت سے بھاگنا، موت سے فرار ہونا، یہ بیکار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جہاں پر بھی چاہے وہیں پر موت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہے وہ اس وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی بعد میں آ سکتی ہے۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں۔ یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔ ایک واقعہ ہے جس کو تفسیر روح البیان کے اندر بیان کیا، کہتے ہیں کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان، جب ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج کو بھی لے لیا۔ وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خوفزدہ اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، بلکہ گھوڑے کی پشت کے اوپر سوتا تھا۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی، تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی واقعہ سناؤ۔ غلام بڑا ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، عقل مند تھا۔ اس نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کے ارادے سے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا ایک لومڑی تھی جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت کیا کرتی تھی، تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کے قریب نہیں آتا تھا، اور لومڑی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی، شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر سوار کرا لیا۔ عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی، تو شیر کہنے لگا، اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت تو کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے میری حفاظت کر سکتی ہے کہ جو زمین میں رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ بچا سکتا ہے، اور نہ ہی میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب یہ سوچا تو بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا، اور وہ رضا الہی پر راضی ہو کر سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، اگر یہ ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو میری موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے وہ آ کے رہے گا، تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی اس مقرر کردہ موت سے خوف نہیں کھاتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں چاہے جہاں پر بھی چلا جاؤں آخر موت آ کے رہے گی۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، ایک سوال ہوا کہ اگر وبائی بیماری کی وجہ سے سب ہمسائے مکان چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں اور کسی حاملہ عورت کے ایام حمل پورے ہو چکے ہوں، تو اس کا شوہر بخیال تنہائی دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا، نیت اگر اس کی یہی ہے تو کوئی حرج نہیں، وبا سے بھاگنے پر ٹھکانہ جہنم میں ہے، ویسے اپنی ضرورت کے لیے جانے آنے کی ممانعت نہیں۔ یعنی اسے پتہ چلا کہ اگر کسی مقام پر کوئی وبا پھیل گئی ہے تو وہاں سے جانے کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں، ایک اگر اس نیت کی وجہ سے جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ رہوں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی، تو اس صورت کے اندر بقول امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر وہ کسی اور وجہ سے جاتا ہے، اس کی نیت جدا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے، بلکہ اس کا وہاں سے نکلنا بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے۔ بعض لوگ موت کو کبھی کبھار یاد کر لیتے ہیں، اور جب اسے یاد کرتے ہیں تو اسے ناپسند سمجھتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو موت کی یاد اللہ تبارک و تعالی سے مزید دور کر دیتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں موت کی یاد توبہ کے مکمل ہونے کے ساتھ ان کے دلوں میں خشیت الہی عز و جل، خوف، تیاری اور وفا میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو موت ایک اس شخص کے لیے کہ جو اس سے بھاگتا ہے، یہ موت اس کو خوف زدہ کرتی ہے، اور اس شخص کے لیے کہ جو موت کو پسند کرتا ہے تو موت بھی اس کو پسند کرتی ہے، اور ایک وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ موت کو ناپسند ہی کرے گا، اور کیا کرے گا، کیونکہ آگے اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ جب آگے کوئی چیز نظر آتی ہے تو انسان اس کی طرف بڑھتا ہے، اب اس کو قبر کے اندر بھی دشواری نظر آ رہی ہے، اس کو میدان محشر بھی دشوار نظر آ رہا ہے، آگے جہنم کا گڑھا بھی اس کو نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ موت کو پسند نہیں کرے گا۔ اب دوسری طرف ایک مومن ہے جو موت سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ جو موت کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخص کے بارے میں حدیث شریف ارشاد فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، فرمایا مومن کا تحفہ موت ہے، اور وہ شخص اس موت کو پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے کاش مجھے موت آئے کہ میں قبر کے اندر جاؤں، یہ آنکھیں کہ جو مدت سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے کے لیے ترس رہی ہے، تو جب ہم قبر میں جائیں تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کریں۔ تو یہ موت کسی کو مزہ دیتی ہے اور کسی کے لیے دشواری کا باعث ہوتی ہے، کوئی اس کو پسند کرتا ہے، کوئی موت کے آنے پر اضطراب میں آ جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے، آپ کے اس معجزے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت سے فرار نہیں ہے، موت آ کے رہے گی، ایسی زندگی گزاریں کہ جو موت کے انتظار میں ہو۔ کاش ایسی محبت، ایسی الفت اپنے پیارے محبوب کی پیدا ہو جائے کہ دنیا کے اندر رہیں تو موت کے انتظار میں رہیں، کب موت آئے گی، کب اپنے محبوب کے جلوے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں رہ کر قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ زندگی بہت مختصر ہے، وقت بہت قلیل ہے، اسی کے اندر رہ کر کچھ تیاری کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے، موت کے بعد کے مراحل جو ہمیں درپیش ہیں ان کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ موت کی تیاری کے لیے یہ ماحول انتہائی معاون ثابت ہوگا. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے, پھر جب اس ماحول میں آپ آئیں گے, جب دیکھیں گے, آپ کو لطف آئے گا. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں آسانی ہوگی. آپ کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. موت کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ سفر کیجئے. اپنی صحبت وہ رکھیے کہ جو آپ کو قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے معاون ثابت ہو, اور وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. دیگر آپ کو بہت سارے دوست ملیں گے, بہت ساری آپ کو صحبتیں ملیں گی, لیکن وہ صحبتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو ہو سکتا ہے کہ فکر آخرت نہ دلائیں بلکہ دنیا کے اندر آپ کو مستغرق کریں. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ آپ کو فکر آخرت دلائے گا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی محبت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلائے گا. آ جائیے اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
چاند تک ہو پیڑ بولے جان بس سجدہ کرے, چاند تک ہو پیڑ بولے جان بس سجدہ کرے. Thank you.